بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 KHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکھے کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے دہشت گردانہ حملے بدستور جاری، بدھ کو بھی 10 فلسطینی شہید اور زخمی۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کرنے کے اعتراف والے اسرائیل کے گستاخانہ بیان پر ایران کا شدید رد عمل، اقوام متحدہ اسرائیل کو لگام دے، ایرانی مندوب کا مطالبہ۔ تل ابیب پر یمنی فوج کا بیلسٹک میزائل سے ایک اور حملہ، آئرن ڈوم پھر ناکام۔ جمہوریہ آذربائیجان کا مسافر طیارہ قزاقستان میں حادثے کا شکار، درجنوں مسافر ہلاک۔ اور پارا چنار میں علاج کی سہولت نہ ملنے کے باعث جام بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 100 سے تجاوز۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بدھ کی صبح صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں کم از کم 15 فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ میں واقع خان یونس کے علاقے معن میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس حملے میں متعدد فلسطینی زخمی اور لاپتہ بھی ہوئے ہیں۔ خان یونس کے جنوب میں واقع المنارہ علاقے میں بھی ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے وسط میں واقع شہر دیر البلح میں ایک گھر پر بمباری کر کے ایک فلسطینی شہری کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے وسط میں واقع النصرات کیمپ میں بھی ایک گھر پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے النصرات کیمپ میں ہی ایک اور رہائشی مکان پر بمباری کی، جہاں امدادی دستے ملبے تلے دبے لوگوں کو نکال رہے تھے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کا کہنا ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کی جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد 14,500 ہو گئی ہے۔ دی گارڈین نے لکھا ہے کہ انروا نے جس کی مقبوضہ فلسطین میں سرگرمیوں پر اسرائیلی پارلیمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پیغام میں یونیسیف حکام کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہر گھنٹے میں ایک فلسطینی بچہ مارا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار نہیں، یہ زندگیاں ہیں جو ختم کی جا رہی ہیں۔ انروا نے زور دے کر کہا ہے کہ بچوں کا قتل بلا جواز ہے، اور جو بچ جاتے ہیں وہ بھی جسمانی اور جذباتی طور پر صدمے کا شکار ہوتے ہیں۔ انروا کے مطابق تعلیم سے محروم غزہ کی لڑکیاں اور لڑکے زندگی کے آثار تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بچے خطرے میں ہیں، وہ اپنا مستقبل، اپنی زندگی اور اپنی امید گنوا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی طرف سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کو لگام دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی وزیر جنگ کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے نام ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اس گھناونی حرکت کی ذمہ داری قبول کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ایران کا جوابی حملہ مکمل طور پر جائز تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کارٹس نے کھلے عام اور مکمل بے شرمی کے ساتھ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو ایران کے صدر کی حلف برداری کے پروگرام میں شرکت کے لیے تہران آئے ہوئے تھے۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن کی سرزمین پر کسی سیاسی رہنما کے قتل کا اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ صہیونی حکومت ایک سرکش حکومت ہے، جسے اس کے دہشت گردانہ اور جارحانہ اقدامات کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس اعتراف کے بعد 1 اکتوبر 2024 کو ایران کی جوابی کارروائی یا وعدہ صادق 2 آپریشن کے قانونی اور جائز ہونے کا ثبوت ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اسرائیل کی دہشت گرد اور غاصب حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ ہے، جسے لگام دینے کی شدید ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے موجودہ صدر کے نام اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جب اسرائیل نے کھل کر اس مذموم جرم کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور ضروری ہے کہ اقوام متحدہ اسرائیل کی شرارت اور شیطنت پر لگام لگائے۔ شام میں بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد محمد الجولانی کے عناصر کی حمایت سے دیرہ زور کے اطراف میں داعش دہشت گرد گروہوں نے ایک بار پھر عام شہریوں کا قتل عام اور انہیں اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شامی ذرائع نے بتایا ہے کہ بشار اسد حکومت کی برطرفی کے بعد دیرہ زور کے مختلف علاقوں میں داعش کے دہشت گردانہ اقدامات تیز ہو گئے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے دیرہ زور کے دو دیہاتوں پر حملہ کر کے 3 شامی شہریوں کو قتل اور 4 کو زخمی کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد تحریر الشام کی جانب سے کسی طرح کا رد عمل سامنے نہ آنے کے باعث شامی شہریوں کو اغوا کر رہے ہیں اور پھر ان کے گھر والوں سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے تحریر الشام کے افراد نے داعش کے عناصر کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے مرکز میں ایک فوجی ہدف کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی حمایت اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم نیز یمن کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اس ملک کی مسلح افواج نے تل ابیب کے یافا علاقے میں صہیونی فوجی ٹھکانے پر فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک غاصب صہیونی حکومت کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ہفتے کے روز بھی ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ یمنی مسلح افواج نے فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے تل ابیب کے یافا علاقے میں ایک فوجی اڈے کو تباہ کر دیا۔ چند گھنٹے پہلے اسرائیلی فوج نے یمنی میزائل کو مقبوضہ فلسطین کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ناکارہ بنانے اور مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر یمن سے مقبوضہ علاقوں کی جانب میزائل داغے جانے کے بعد 2 سے زیادہ علاقوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ اس دعوے کے باوجود کہ یمنی میزائل کو مقبوضہ فلسطینی فضائی حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا، یمن سے مقبوضہ علاقوں پر فائر کیے گئے میزائل کی تصاویر مختلف ذرائع ابلاغ میں شائع اور نشر ہوئی ہیں۔ اس حملے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ پر پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں اور تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں سیکورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتیجے میں 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آپریشن میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ آپریشن 24 اور 25 دسمبر کی درمیانی رات کیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کابینہ اجلاس میں کہا تھا کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جمہوریہ آذربائیجان کا مسافر طیارہ جو باکو سے روس کے شہر گروزنی جا رہا تھا آج بدھ کو قزاقستان کے جنوب مغرب میں واقع شہر اختاو میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ارنا کے مطابق آذربائیجان ایئر لائن کی پرواز 8432 کے قزاقستان میں حادثے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی، تاہم امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں 40 سے زیادہ مسافروں کی موت ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ راستے سے منحرف ہو گیا اور تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ آذربائیجان ایئر لائن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قزاقستان کی ہنگامی صورتحال کی وزارت کے 52 کارکنوں اور ساز و سامان کے 11 یونٹ خطے میں بھیجے گئے ہیں۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق اس طیارے میں 67 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ قزاقستان کے وزیر صحت نے صحافیوں کو بتایا کہ طیارے کے اس حادثے میں 6 مسافر بچ گئے، تاہم بعد میں قزاقستان کی ہنگامی امور کی وزارت نے زندہ بچ جانے والوں کی تعداد 25 بتائی ہے۔ حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ پرندہ ٹکرانے کے باعث طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ پاکستان کے شہر پارا چنار میں علاج کی سہولیات نہ ملنے کے باعث جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے پارا چنار شہر میں 2.5 مہینے سے راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا دھرنا 6ویں دن بھی جاری ہے۔ تحصیل چیئرمین اپر کرم آغا مزمل کا کہنا ہے کہ راستوں کی بندش کے باعث شہری خوراک اور علاج جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 100 سے زیادہ بچے علاج کی سہولیات نہ ملنے کے سبب دم توڑ چکے ہیں۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کرم کا کہنا ہے کہ علاقے میں قیام امن کے لیے آج گرینڈ جرگا مذاکرات شروع کر رہا ہے۔ مذاکراتی عمل کے لیے گرینڈ امن جرگا کرم ضلع میں پہنچ چکا ہے۔ واضح رہے کہ پارا چنار میں گزشتہ 2.5 مہینے سے کشیدہ حالات کے باعث ضلع کے تمام راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو خوراک، ادویات اور علاج جیسی بنیادی سہولیات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس درمیان پارا چنار میں جاری انسانی بحران کے خلاف لاہور، کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی دھرنے جاری ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے کئی اڈوں کو تباہ کرنے اور بعض عناصر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر طالبان انتظامیہ نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے ملک کے معتبر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے اندر افغانستان کے اندر پاکستان کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے اڈوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی گئی ہے، جس میں انہیں بھاری نقصان ہوا ہے اور اس گروہ کے کچھ اہم عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے فضائی حملے میں تحریک طالبان پاکستان کے کم سے کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع کے دعوے کے برخلاف کابل نے افغانستان کے اندر پاکستان کے ہوائی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے فضائی حملے میں کئی عام شہری مارے گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کے اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا اور اپنے ملک اور سرزمین کا دفاع کرنا ہمارا مسلمہ حق ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت
میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ
جی ڈاکٹر صاحب۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا بالآخر اعتراف کر ہی لیا ہے، جبکہ اسرائیل کے اس گستاخانہ بیان پر ایران نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے زبان پر لگام لگائے۔ اس پر دباؤ ڈالیں. تو غزہ پر، لبنان پر، اس کے بعد شام پر، یہ مسلسل جو ہے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس طرح سے اعتراف کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کھلم کھلا اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے. اس صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو کسی غیر جانبدار شخص پہ یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت خطے میں اور عالمی سطح پر امن کے لیے خطرہ ہے، اور بالخصوص گزشتہ سال سوا سال سے جس انداز سے غزہ میں جرائم کا سلسلہ اور نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ غاصب صہیونی حکومت ایک ظالم، جابر، قاتل اور نسل کش اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے والی اور انسانی حقوق کو پامال کرنے والی ایک حکومت ہے.
جی
حکومت ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بظاہر اس کا ایک وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ ہے، ورنہ وہ ایک قابض گروہ ہے، ایک دہشت گرد گروہ ہے جو فلسطین کی سرزمین پر قابض ہے، وہاں کی مقامی آبادی کو مشکلات سے دوچار کر کے، ان کو جلا وطن کر کے، ان پر حملے کر کے، ان کو قتل کر کے، ان کی سرزمینوں پر قبضہ کر کے اس نے ایک غیر قانونی حکومت بنائی ہوئی ہے. اور یہ غاصب صہیونی حکومت یقیناً چلتی پھرتی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جمہوریت کی نفی اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے والی ایک حکومت ہے. یہ جو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، یہ 23 دسمبر پیر کے دن غاصب صہیونی حکومت کی وزارت دفاع کے ملازمین کا ایک اجتماع تھا، جس میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ اسرائیل کوٹس نے ایک تقریر کی. اور یہ تقریر ایسی تقریر نہیں تھی کہ اس نے فی البدیہہ کی ہو یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات میں آ کے کی ہو، نہیں، یہ ایک لکھی ہوئی تقریر تھی.
جی
اور اس نے باقاعدہ وہ الفاظ پڑھ کر سنائے کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت، غزہ کے مظالم اور بالخصوص تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی کاروائی کا اور اس کی ذمہ داری کو اسرائیل کی طرف سے قبول کرتا نظر آتا ہے. جیسے کہ آپ کے سوال میں بھی تھا کہ آج تک کبھی غاصب صہیونی حکومت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ تہران میں اسماعیل ہنیہ کا قتل غاصب صہیونی حکومت نے کروایا ہے، لیکن ایک اہم وزیر یعنی وزیر جنگ اور وزارت دفاع کے ملازمین کے سامنے اور لکھی ہوئی تقریر پڑھ کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ کوئی فی البدیہہ کہا گیا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ غاصب صہیونی حکومت کی ایک باقاعدہ پالیسی تھی جسے اس کے وزیر جنگ نے باقاعدہ وزارت دفاع کے، یا جسے ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے، جنگی ٹولے کے ان ملازمین کے سامنے پڑھ کر سنایا. اب جب ہم یہ بات ماضی کے اس جولائی کے اس واقعے کی طرف جاتے ہیں کہ جس میں اسلامی جمہوری ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری تھی اور دنیا بھر سے مختلف سربراہان مملکت اور نمائندے موجود تھے، اور اس میں اسلامی تحریکوں کے جو اہم شخصیات تھیں وہ بھی موجود تھیں، ان میں سے ایک اسماعیل ہنیہ بھی تھے جو باقاعدہ قانونی طریقے سے اپنے پاسپورٹ پر ایران کی دعوت پر ایک سرکاری دورے پہ آئے تھے. اور دنیا کا یہ قانون ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر بھی اس کی طرف اشارے کرتا ہے اور عالمی قوانین بھی اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پاسپورٹ کے ساتھ سرکاری دعوت پہ کسی ملک کے اندر آئے اور پھر اس کے خلاف اگر کوئی کاروائی کی جائے تو یہ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف، اس ملک کی عرضی سالمیت کے خلاف حملہ ہے۔ تو اسماعیل ہنیہ کا جو قتل ہے، جو ان کی شہادت ہے، اور غاصب صہیونی حکومت نے اب جب اعتراف کر لیا ہے، تو ہم اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے باقاعدہ ایران کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی اور اقتدار اعلیٰ کی مخالفت کا ایک باقاعدہ اعتراف کیا ہے، اور اس بات کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کیا ہے کہ وہ اس غیر قانونی اور عالمی قوانین کے خلاف ایک جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہوتی ہے تو اب اگر اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے کوئی بھی اقدام کیا جائے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف، تو وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت بھی حماس اور اسلامی جمہوری ایران نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ واقعہ غاصب اسرائیل کی طرف سے ہوا، اور اس کے بعد اسلامی جمہوری ایران نے جوابی کاروائی کے طور پہ وعدہ صادق ایک اور وعدہ صادق دو باقاعدہ کاروائیاں بھی کیں۔ تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اسرائیل نے جب تسلیم ہی نہیں کیا اس کاروائی کو، تو ایران کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جوابی کاروائی کرے۔ تو یہاں پہ آج ایک بار پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کا وہ اقدام، یعنی وعدہ صادق ایک اور وعدہ صادق دو آپریشن، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق تھے، اور اس میں اسلامی جمہوری ایران کو کسی تنقید کا نشانہ بنانا یا اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ ایک پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ اس اعتراف سے ایران کا جو مسلمہ حق تھا دفاع کا، وہ بھی ثابت ہوا، اور ایران کی طرف سے جو کاروائی ہوئی اس کو بھی قانون کے مطابق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ خود غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے یہ جو کاروائی ہوئی، یا اس طرح کی جو دوسری کاروائیاں ہوتی ہیں، اور پوری دنیا میں بالخصوص حماس کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف انہوں نے جو مختلف ممالک میں دہشت گردانہ اقدامات انجام دیے ہیں، اور حماس کی شخصیات کو یا فلسطین کی اہم شخصیات کو شہید کیا ہے، تو کیا عالمی اداروں کی اور انسانی حقوق کے اداروں کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ کیا وہ ان کاروائیوں کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا اگر ماضی کی کاروائیوں کو دیکھیں تو کیا اس طرح کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے کسی ادارے نے کوئی عملی کوشش کی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے دشمنوں کے عنوان سے کسی ریڈ لائن کے قائل نہیں ہے، یعنی وہ جہاں جیسے ان کو ملے وہ اس کو قتل کرنے کو اپنا ایک قانونی حق سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ جب کسی دوسرے ملک میں جا کے یہ کاروائی کریں گے تو اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ حتیٰ خود فلسطین کے اندر بھی اس کو حق حاصل نہیں ہے ان کو اپنی سرزمینوں سے الگ کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے، ان کو اپنی عرض وطن سے مہاجر کرنے میں ان کے خلاف سخت اقدامات کرے، اور ان کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے، اور ان کی سرزمینوں پر کالونیاں بنائے، اور اپنی حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرے۔ تو میں یہاں پہ اس موضوع سے یہ استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت دنیا کے تمام مروجہ قوانین کے خلاف عمل کرتی ہے، اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ امریکہ جو اپنے آپ کو عالمی قوانین اور انسانی حقوق کا لمبردار کہتا ہے، وہ جب غاصب صہیونی حکومت سے کوئی جرم انجام پاتا ہے، اس کی طرف سے جب ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، تو اس کے لبوں پہ مہر سکوت ہوتا ہے، ان کے زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ ان کے ادارے کوئی قرارداد پاس کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ اگر اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد آ رہی ہو تو اس کو بھی ویٹو کر دیتے ہیں۔ تو اس تناظر میں خود غاصب صہیونی حکومت، امریکہ اور اس کے مغربی عہدیدار غاصب سین حکومت کے تمام جرائم میں شریک ہیں، چاہے وہ انسانی حقوق کی وائلنس ہو، چاہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو، چاہے وہ نسل کشی کا معاملہ ہو، چاہے وہ غزہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو، چاہے لبنان کے اندر سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہو، یا مقاومت کے بلاک کے اندر دنیا میں جہاں کہیں بھی غاصب سنی حکومت نے جو دہشت گردانہ اقدامات کیے ہیں اس میں امریکہ اور مغرب میں برابر کا شریک ہے، چونکہ وہ اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کرتا، ان اداروں کو فعال نہیں کرتا کہ جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں غاصب سنی حکومت کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں. اسی لیے اسلامی جمہوری ایران کے سفیر اور جو اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے ہیں امیر سعید ایروانی نے گزشتہ روز جو یونائٹڈ نیشن اور سیکیورٹی کونسل کو خط لکھا ہے اس میں اس ادارے کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے کہ یہ آپ کے ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایسا ملک جو دنیا کے لیے اس وقت خطرہ بن چکا ہے، جو انسانیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اس کے خلاف ایک بھرپور قسم کا جو ہے وہ اقدام ہونا چاہیے اور اس کو ان مظالم سے روکنے کے لیے کوئی عملی کام انجام پانا چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس گفتگو کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کے دو پیج بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. سامعین، نیکی یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹال مٹول نہ ہو اور اس کے بعد احسان نہ جتایا جائے. انسان اگر مالی طور پر فقر اور غربت کا شکار ہو تو اسے کافی مشکلات درپیش ہوتی ہے اور بعض اوقات تو اس کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے. عام طور پر معاشرے میں چالاکی کا معیار یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی کاموں کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیا جائے، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اور نادانی یہ ہے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن حقیقت میں نادانی کیا ہے؟ نادانی یہ ہے کہ پس لوگوں کی پیروی اور گمراہ لوگوں کی ہم نشینی اختیار کی جائے. جبکہ عقل مندی اور چالاکی کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی عقل کی بنیاد ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سے لوگوں کو اپنی ہی بھلائی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کتنا ہی سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، لیکن وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے. اچھی بات پر کان نہ دھرنے کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خود کفیل ہو اور خود انحصاری پیدا کرے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ قناعت جیسی عظیم دولت حاصل نہ کر لے اور اسے لالچ اور حوث جیسی ذلت سے چھٹکارا نہ مل پائے. تمہارے اور نصیحت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ غرور اور تکبر ہے. اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین قناعت بہترین بے نیازی اور انکساری بدترین غربت ہے. سزا دینے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور وہی غلطی دہرانے سے پرہیز کرے. اگر سزا دینے سے پہلے ہی یہ مقصد حاصل ہو جائے تو کیا کہنے. اسی طرح واپسی کا کوئی نہ کوئی راستہ کھلا رہنا چاہیے تاکہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آنا چاہے تو وہ واپس آ سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند دیکھ کر اس کی گمراہی کا سلسلہ جاری رہے۔ کسی غلطی پر سزا دینے میں جلدی نہ کرو، بلکہ ان کے درمیان معذرت کا راستہ باقی رکھو۔ حسد اگرچہ ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن حاسد محسود سے زیادہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ حسد اسے اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی خوبیوں کو زائل اور اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے حاسد کو ظالم کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، میں نے کوئی ظالم ایسا نہیں دیکھا جو مظلومیت میں حاسد جیسا ہو۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بہت تیزی سے معاشرتی اقدار تبدیل ہو رہے ہیں، معیار بدل رہے ہیں۔ انہی تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ اگر انسان شرافت اور پاک دامنی کا مظاہرہ کرے گا تو اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مال کے حصول کی کوشش کی جائے، چاہے جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ پاک دامنی سے رزق دور نہیں ہوتا اور نئی حرص سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر انسان بظاہر بہت اچھا، نیک اور عاقل نظر آتا ہے، لیکن انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کی اصل حقیقت اور شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ اگر وہ غصے میں حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوت غضب قوت عقل پر حاکم ہے، اور یہ شخصیت کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔
اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، مولا ہے بھنور میں تیرے بیمار کی نیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، مولا ہے بھنور میں تیرے بیمار کی نیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا۔ آپ سنبھالیں گے تو پھر کون سنبھالے، ہم روزے ازل سے ہیں محمد کے حوالے، محمد کے حوالے۔ اللہ نے بخشا ہے تجھے آج سریا، اللہ نے بخشا ہے تجھے آج سریا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا۔ قربان محمد میرے ایمان محمد، سب نبیوں سے افضل ہے تیری شان محمد، تیری شان محمد۔ قربان تیرے اے میری بگڑی کے بنیا، قربان تیرے اے میری بگڑی کے بنیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، مولا ہے بھنور میں تیرے بیمار کی نیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، اب تیرے سوا۔
سامن، 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، ایک ایسے پیغمبر کی تاریخ ولادت کی جس نے پوری دنیا کو محبت و وحدانیت کا پیغام دیا۔ آپ نے حکم خدا سے گہوارے میں کلام کیا اور خواب غفلت میں مبتلا عوام سے یوں خطاب کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا میرا وجود برکت سے لبریز ہوگا اور جب تک زندہ رہوں گا نماز و زکات کی سفارش کرتا رہوں گا، اللہ کا سلام ہو مجھ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن اس دنیا سے رخصت ہوں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو اللہ کے پیغمبروں پر، سلام ہو ان پر کہ جو بارش کی طرح انسان کے تشنا وجود اور پجمردہ روح کو اعلیٰ ترین الہی معارف سے سیراب کرتے ہیں، اللہ کا درود و سلام ہو حضرت عیسیٰ پر کہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور خابیدہ ضمیروں کو بیدار کیا، اللہ کا درود و سلام ہو آپ کی مادر بزرگوار حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر کہ جنہوں نے امن و انصاف کی تشنا بشریت کو ایسے فرزند کا تحفہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے دور میں تشریف لائے جب یہودیوں نے اپنے دین میں بدعتیں اور تحریفیں پیدا کر دی تھیں اور ان کے مختلف فرقوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ اس دور کے لوگ صدوقیان اور فریسیان نامی دو فرقوں کی پیروی کرتے تھے۔ صدوقیان زیادہ تر عمراء اور ان علماء کا فرقہ تھا کہ جو اپنے دینی عقائد اور رسم و رواج کو باقی رکھنے کے لیے شہنشاہ روم کے ساتھ تعاون کرتا تھا اور یونانی ثقافت سے کوئی تقابل نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس کے اخلاقیات کو غیر یہودیوں میں بھی بھیجا ہے، جبکہ فریسیان فرقہ غیر روحانی گروہ تھا لیکن صدوقیان سے زیادہ اثر و نفوذ رکھتا تھا۔ اس فرقے کا خیال تھا کہ قوم یہود دوسروں سے الگ ہے اور اسے دنیا کے دوسری قوموں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ اس فرقے کا خیال تھا کہ یہودیوں کو اپنا دین اور ثقافت گنوا کر مال و دولت نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ فریسیان فرقہ پورے فلسطین میں پھیلا ہوا تھا اور یہودیوں نے بیت المقدس سے باہر جو کنیسے اور عبادت خانے بنا رکھے تھے ان میں بھی اکٹھا ہوتے تھے اور خاص اثر و نفوذ رکھتے تھے۔ البتہ یہودیوں کے ان دونوں فرقوں کے علاوہ سامریان اور زیلوت جیسے دیگر فرقے بھی تھے، جن میں زیلوت فرقہ نہایت متعصب تھا۔ دوسرے یہودی فرقے سامریوں کو کافر سمجھتے تھے اور زیلوت فرقے کے لوگ جنگ پسند تھے کہ جو رومیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قبضے کی مخالفت میں دہشت گردی کا سہارا لیتے تھے، اور وہ نہ صرف رومیوں کو بلکہ اپنے یہودی ہم وطنوں کو بھی کہ جو ان کے خیال میں زیادہ غیرت مند اور وطن پرست نہیں تھے حملوں کا نشانہ بناتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے دور میں پیدا ہوئے، قوم یہود کے تمام فرقے کے علماء اور مذہبی شخصیات اپنی قدیم کتابوں سے حاصل ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لیکن شروع سے ہی سب کچھ نظر انداز کر کے اس عظیم پیغمبر خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے پہلے نازیبا قدم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر معاذ اللہ بے راہ روی کا الزام لگایا تاکہ سب کے سامنے حضرت عیسیٰ اور آپ کی ماں کو سنگسار کر سکیں، لیکن جھولے میں حضرت عیسیٰ کے کلام کرنے اور یہ کہنے کے بعد کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں اور ماں بیٹے دونوں ہی کی جان بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ عیسائیوں کے پاس موجود انجیل کے مطابق آپ نے 30 عیسوی میں عوام کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو اپنی پیروی کی دعوت دی اور یہودیوں کی جانب سے دین میں پیدا کیے گئے انحرافات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں گمراہی سے باز رکھا، اور ان کے درمیان جن حلال و حرام کے بارے میں اختلافات تھے انہیں بیان کیا اور بعض چیزیں جو ان پر حرام تھیں حلال کیا۔ اس بنیاد پر انجیل متی میں عوام کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے جو پہلا جملہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کرو کیونکہ ملکوت آسمان نزدیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عوام کی ہدایت و رہنمائی کے علاوہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو بینا بنا دیتے تھے اور مبروس کو صحت دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں اللہ کی مرضی سے روح پھونکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستضعفین اور محروموں کے یار و مددگار تھے اور بچوں اور عورتوں کے ساتھ نہایت نرمی و نیکی سے پیش آتے تھے، لیکن ساتھ ہی زیلوت اور فریسیان یہودی فرقوں کے انتہا پسندوں کے مخالف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عوام کی ہدایت اور یہودیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ اس تکلیف و پریشانی سے اس نتیجے پر پہنچے کہ بعض بنی اسرائیل گناہ اور مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں اور انحراف و گمراہی سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ نے اپنی قوم میں قیام کیا اور اعلان کیا کہ راہ خدا میں کون لوگ میری مدد کریں گے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، یہ لوگ پاک طینت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حواریوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر طرح سے مدد کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ بھی ہمارے گواہ رہیں۔ پروردگارا، تو نے جو کچھ نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے اور تیرے رسول کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں اپنے گواہوں کے زمرے میں قرار دے۔ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے ساتھ شمالی فلسطین تک کے علاقوں کا سفر کیا اور عوام کو حقیقی دین سے آشنا کیا۔ الہی معارف جو عیسیٰ عوام کے لیے بیان کرتے تھے، ان سے وہ حیرت زدہ اور سیاستداں سیخپا ہو جاتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی رہنماؤں کی نفس پرستی اور عیاشیوں کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی بھی بدعنوانی اور بے راہ روی کا جواز نہیں پیش کیا جا سکتا تھا، اسی وجہ سے تمام گروہ حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرتے اور انہیں جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ سب نے مل کر اس عظیم پیغمبر کے قتل کی سازش کی اور اس کی زمین ہموار کی۔ انہوں نے اپنی مضموم سازش پر عمل کرنے کے لیے قیصر روم کو اکسایا اور اس سے کہا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، لہذا اپنی حکومت بچانے کے لیے عیسیٰ کو قتل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ، جو ان کی سازشوں سے آگاہ ہو گئے تھے، اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ میں گئے اور وہاں چھپ گئے، لیکن یہودہ نامی ایک شخص نے آپ کے خفیہ مقام کی اطلاع دے دی۔ حکومت کے سپاہیوں نے رات کو شب خون مار کر حواریوں کو گھیر لیا۔ حواریوں نے جب خود کو محاصرے اور خطرے میں دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن اس خطرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور ان کی مدد کی اور ان کے وجود کو حملہ آوروں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسلسل چغلی کرنے والے یہودہ کو آپ کی شبیہ بنا دیا، اور سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ کی جگہ اسے گرفتار کر لیا۔ یہودہ پر ایسی وحشت طاری ہو گئی کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور وہ اپنا تعارف تک نہیں کرا سکا، اور جب اس کی زبان کھلی تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن کسی نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور اسے سولی دے دی گئی۔ عینی شاہدین نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن قرآن کا کہنا ہے کہ عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی، بلکہ انہیں مشتبہ بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام